السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کے میزبان نگہت امان، اور میری آواز سن رہے ہیں آپ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، یہ ہے پروگرام صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش۔ جیسا کہ ابھی نگہت کہہ رہی تھیں، السلام علیکم نگہت، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام بہجت جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے۔ اور ہم آج بھی اپنے سامعین کے لیے ایک نیا شو لے کر آئے ہیں، تو ہم آپ ہی سے جانیں گے آج سب سے پہلے، کیا بتائیں آج وائس آف امریکہ سے ہمارے سامعین کیا سننے والے ہیں؟
آپ کو بتاتے چلیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام صدائے جہاں میں آج ہم جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ امریکہ میں قائم مقام وزیر دفاع نے حال ہی میں افغانستان اور عراق کا دورہ کیا، ان دوروں کی اہمیت کیا ہے اور امریکی وزیر دفاع کی حکمت عملی کیسے ہے، ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ بھارت میں سیاسی منظرنامہ کس حد تک تبدیلی کا شکار ہے، خاص طور پر جب کانگریس پارٹی کے حوالے سے ایک نئی تبدیلی نظر آئی ہے، جہاں سونیا گاندھی کی بیٹی اور راہل گاندھی کی بہن پریانکا گاندھی باضابطہ طور پر سیاست میں داخل ہو رہی ہیں، سیاسی حلقوں میں اس اقدام کے بارے میں کیا رد عمل ہے، ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر نیو یارک کے علاقے کونی لینڈ میں پاکستانیوں کی اکثریت آباد ہے، اب اس علاقے کی مرکزی شاہراہ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، اس کے پس پردہ کتنی کوششیں کار فرما رہی، رپورٹ سنیے گا۔ اور پھر بات ہوگی بیبسس سدوہ کی، جو ایک انتہائی ممتاز پاکستانی مصنف ہے، اب ان کی تخلیقات اور کامیابیوں کے سفر پر ایک ڈاکیومنٹری تیار کی جا رہی ہے، کون بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے، رپورٹ پیش کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس، جو ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے ہمارے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں منتخب کی ہیں۔ جی نگہت،
پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی، جو اس وقت کشمکش کا شکار ہے۔ اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے مابین مختلف معاملات پر اختلافات جاری ہیں، اور اس کی وجہ سے حکومت کو بنے 6 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک کوئی قانون سازی بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس معاملے پر پارلیمانی امور پر کام کرنے والی تنظیم پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کیا رائے رکھتے ہیں، سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح دنیا بھر میں 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا گیا، اس دن کو منانے کی اہمیت اور آج کے دور میں ریڈیو کے کردار کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، اور اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کیونکہ اپنے پروگراموں میں ہم آپ کو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملواتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سوات سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ عائشہ ایاز سے، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر تائیکوانڈو مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر پروگرام میں آپ جان پائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہم لے کر آئیں گے شوبز راؤنڈ اپ، تو آپ سننا مت بھولیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک اس ہفتے کا لائن اپ اور ان کا مختصر سا تعارف۔ پروگرام کی پہلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے جو وائس آف امریکہ سے آپ سنیں گے، تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا۔
تو پروگرام کی پہلی رپورٹ میں ہم بات کریں گے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی، جو 18 فروری کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس کے دوران افغان طالبان کا وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی امارات اور امریکہ کے درمیان قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور طے شدہ سمجھوتے کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور 25 فروری کو دوحہ میں ہونا تھا، لیکن حکومت پاکستان کی دعوت پر مذاکرات کا ایک اور دور 18 فروری کو اسلام آباد میں بھی ہوگا، جس میں اسلامی امارات کا مذاکراتی وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں مذاکرات کے بعد 25 فروری کو دوبارہ دونوں فریق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مزید بات چیت کریں گے۔ ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں پاک افغان تعلقات کے علاوہ افغان مہاجرین اور افغان کاروباری افراد کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ وفد کی اس طرح کی پہلی ملاقات ہوگی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد اس وقت 6 ملکی دورے پر روانہ ہیں، جس پر یورپی ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دورہ بھی پروگرام میں ہوگا۔ آج کل امریکہ افغانستان کے بارے میں انتہائی کوششیں کر رہا ہے، اور اسی طرح ان دوسرے مقامات کے بارے میں بھی جہاں پر امریکہ داعش یا انتہا پسند گروپوں کے خلاف نبرد آزما رہا. اسی طرح امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کے طور پر پیٹرک شینان نے اس ہفتے بیرون ملک کا دورہ کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے عراق اور افغانستان میں جاری تنازعات پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے. پیٹ شینان کے دورے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیں کلارا بیب، ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن نے منگل کے روز عراق کا دورہ کیا، جہاں امریکہ کے 5,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں. اس موقع پر پیٹ شینہن کا کہنا تھا،
I wanted to hear firsthand from them about concerns, the political dynamics that they're facing.
میں امریکی فوجیوں سے براہ راست ان کے خدشات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یعنی وہ سیاسی حالات جن کا انہیں سامنا ہے. انہوں نے پیر کے روز افغانستان کا دورہ کیا، جہاں 14,000 امریکی فوجی افغان فوجیوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجن بھر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن کے پاس کوئی فوجی تجربہ نہیں ہے اور انہیں حکومت کا حصہ بننے کے محض 18 ماہ بعد خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت ہے. سابق نائب وزیر دفاع ٹاڈ روزنبلم کا کہنا ہے،
The stuff that you really do look for your secretary to make decisions on in many ways, how to manage the bureaucracy to get things done, how to foresee national security issues two steps down the road.
آپ وزیر دفاع سے جس بات کی توقع رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بیوروکریسی سے کیسے نمٹا جائے، قومی سلامتی کے معاملات کی پیش بینی کیوں کر کی جائے. کاش اس منصب پر ایسا شخص ہوتا جس کے پاس منصب سنبھالنے سے پہلے زیادہ تجربہ ہوتا اور اس نے غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہوتی. امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوجوں نے داعش کو عراق سے باہر دھکیل دیا ہے، تاہم امریکی فوجی مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت فراہم کرنے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے عراق میں بدستور موجود ہیں. عراق میں موجود امریکی فوجوں نے شام میں بھی داعش کے بچے کھچے گروپوں کو نشانہ بنایا ہے، اور صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ انہیں ایران پر کڑی نظر رکھنے کے لیے وہاں موجود رہنا چاہیے. قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن کے غیر ملکی دورے کے دوران اگلا پڑاؤ نیٹو ممالک ہیں، جہاں وہ انہیں امریکی صدر کی شدید تنقید کے باوجود امریکی تعاون جاری رکھنے کے سلسلے میں یقین دہانی کرائیں گے. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اب ذرا سی بات کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی منظر نامے کی. پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ حراست کے دوران پولیس کے تشدد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیس کے محکمے میں تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کوئی طریقہ کار ہی موجود نہیں ہے. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تفتیش کے دوران پولیس تشدد کے واقعات پر اقوام متحدہ سمیت کئی یورپی ممالک نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ تشدد کے خاتمے کے لیے قانونی بل اب بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے پر موجود ہے اور وہ بل ضرور منظور ہونا چاہیے. فرحت اللہ بابر نے یہ بھی تجویز کیا کہ پولیس کے تربیتی نصاب میں آئین جمہوری حقوق اور انسانی احترام کو شامل کیا جائے. پاکستان میں مختلف شعبوں اور نظامۂ زندگی میں اصلاحات درکار ہیں اور جس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، لیکن موجودہ سیاسی ماحول میں کیا حزب اختلاف کے ساتھ مل کر حکومت عام معاملات پر قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں دیکھی گئی. ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس کی تفصیل جانتے ہیں نگہت امان کے پاس. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں. جی نگہت، تفصیل بتائیے گا، پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بات کرتے ہوئے قانون سازی کی صورتحال کیا ہے؟
جی بہت شکریہ بہجت جی. بالکل، پاکستان میں اگر اس وقت سیاسی منظر نامے کی بات کی جائے تو اس وقت کافی کشمکش کا شکار ہے. اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتی چلوں. قومی اسمبلی کے اراکین نے 11 قائمہ کمیٹیوں کا چیئرمین منتخب کر لیا ہے. 6 کمیٹیوں کی صدارت حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 3 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کمیٹیوں کی سربراہی ملی ہے. خیال رہے کہ قانون کے تحت قائد ایوان کے انتخاب کے بعد 30 روز میں اسپیکر اسمبلی تمام قائمہ اور فال کمیٹیاں قائم کرنے کے پابند ہوتے ہیں، لہذا 18 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد اسپیکر اسمبلی کو 17 ستمبر تک پارلیمنٹ کی 3 درجن سے زائد کمیٹیوں کا قیام عمل میں لانا تھا۔ مذکورہ معاملے پر اپوزیشن اور حکومت کے ٹھوس موقف کے باعث تاحال قومی اسمبلی کے اجلاس قائمہ کمیٹیوں کے قیام کے بغیر ہو رہے تھے۔ اپوزیشن نے دھمکی دی تھی کہ پارلیمانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ نہیں دی گئی تو وہ تمام کمیٹیوں کا بائیکاٹ کر دیں گی، جس کے باعث اسپیکر اسد قیصر نے کمیٹیوں کے قیام کا عمل روک دیا تھا۔ بعد ازاں سخت ترین ڈیڈ لاک اور اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوششوں کے بعد بالآخر حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کرنے کا اختیار اپوزیشن کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد 21 دسمبر کو شہباز شریف بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت حکومت کی جانب سے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی نے شہباز شریف کو پی اے سی کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی ہٹانے کے ممکنہ حکومتی اقدام کے خلاف سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تو تھی سیاسی صورتحال، جس کی وجہ سے قانون سازی کا عمل بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس معاملے کو پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کیسے دیکھتے ہیں، سنیے گا ریاض محسن کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی 6 ماہ قبل منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل ہو چکی ہے اور ان کے سربراہوں کے انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم ان کمیٹیوں میں سب سے اہم یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس کا کام سابق حکومت کے مالی معاملات کی چھان بین کرنا ہے، کی چیئرمین شپ پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ تحریک انصاف سابقہ حکمران پارٹی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو اس 29 رکنی کمیٹی کا سربراہ بنانے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن اب انہیں یہ اپنے عہدے سے ہٹ جانے کا کہہ رہی ہے تاکہ وہ احتساب ادارے نیب، جس کی وہ حراست میں ہیں، کے سربراہ کو کمیٹی اجلاسوں میں طلب کر کے ہراساں نہ کر سکے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا تو وہ دیگر کمیٹیاں بھی نہیں چلنے دے گی۔ پارلیمانی امور پر کام کرنے والی تنظیم پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اس صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حکومت پاور میں آتی ہے تو ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں پہلے سے تو کوئی تیاری کر کے بیٹھی نہیں ہوتی، وہ آتی ہیں پھر وہ کچھ اپنی لیجسلیشن ڈیولپ کرتی ہیں، کچھ پالیسیاں بناتی ہیں، کچھ کمیٹیاں بننے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تشویش ہے کہ اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں قانون سازی نہیں ہوتی، لیکن آئندہ چند ماہ کے اندر جب یہ موجودہ ٹاسک فورسز اپنا کام کر لیں گی اور ان کی کمیٹیاں اپنا کام کر لیں گی تو ان کو اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے کچھ قانون سازی کرنی پڑے گی۔
ایک تو سیاسی پارٹیوں کے پاس آئین سازی کا ایجنڈا نہیں، دوسری طرف تحریک انصاف بھی نئی حقیقتوں سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی۔
یہ پارٹی جو اب پاور میں آئی ہے، پہلی بار پاور میں آئی ہے مرکز میں، اور طویل عرصے سے اپوزیشن میں تھی، اور اپوزیشن کے اندر انہوں نے ایک اسٹریٹجی، ایک طریقہ کار، ایک سٹائل اپنا اپنایا ہوا تھا، وہ تھا محاذ آرائی کا۔ تو شاید اپوزیشن کے اندر تو مفید ثابت ہوئی، ان کو فائدہ بھی ہوا، لیکن اب وہ حکومت میں آنے کے بعد اس سٹائل کو تبدیل کر نہیں پا رہے ہیں۔ ایک عادت ہے، ایک سٹائل ہے، کلچر بنا ہوا ہے، اور اب وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس کلچر کو جب آپ کی پوزیشن بدل جاتی ہے تو بدلنے کی ضرورت ہے۔
سیاسی پارٹیاں پالیسی سازی میں دلچسپی نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے باہر سے بنی پالیسیاں ملک میں نافذ ہو رہی ہیں۔ احمد بلال محبوب،
درونی جمہوریت کا معاملہ جو ہے سیاسی جماعتوں کا بہت ہی کمزور ہے اور افسوسناک ہے۔ یعنی انتخابات جو ہوتے ہیں وہ خواہ مرکزی قیادت کے ہوں یا صوبائی قیادت کے ہوں، وہ ایک رسمی سی کاروائی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً کوئی داخلی طور پہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہوتا۔ پالیسی کے معاملے میں سیاسی جماعتیں کمزور واقع ہوئی ہیں، پارٹیاں خود پالیسی کے اوپر غور نہیں کرتی، فیصلہ سازی کے اوپر غور نہیں کرتی، چونکہ پالیسی کا خلا موجود ہے، بیرون ملک سے آنے والے ادارے ہیں وہ آ کے پالیسیاں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ انڈائریکٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پالیسیاں باہر سے آ رہی ہیں، خود سے پالیسیاں نہیں بنا رہے۔
پاکستان میں عام انتخابات کو ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن منتخب سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آئین سازی میں دلچسپی کا اظہار دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ ملکی معاملات میں مثبت تبدیلی کے لیے سیاسی پارٹیوں کو اپنی روش بدلنا ہوگی، مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے لیے ریاض مصر۔
پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے دیگر رپورٹس پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش میں نگت امان اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے سیاسی منظر نامے کی۔ برسوں کی کیا سارائی کے بعد بالآخر سونیا گاندھی کی بیٹی اور راہل گاندھی کی بہن پریانکا گاندھی باضابطہ طور پر سیاست میں داخل ہو گئیں۔ اپریل اور مئی کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے کانگریس پارٹی کے اس قدم کو سیاسی حلقوں میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے انہیں پارٹی کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے اور انہیں مشرقی اتر پردیش کی کمان سونپی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ وارانسی اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کا مرکز گورکھپور اسی خطے میں آتے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ان دونوں کے لیے چیلنج ثابت ہوں گی۔ کیا سہ کہ 47 سالہ پریانکا گاندھی خاندان کی گڑھ رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گی، جو کہ پہلے اندرا گاندھی کا حلقہ انتخاب تھا اور اب سونیا گاندھی کا ہے۔ پریانکا کے تقرر پر کانگریس پارٹی میں ایک نیا جوش آیا ہے۔ نئی دلی میں واقع پارٹی دفتر میں گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ کانگریس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پارٹی رہنما اور کارکن ایک عرصے سے سیاست میں پریانکا کو لانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ہر الیکشن میں ایسا محسوس ہوتا رہا کہ اس بار وہ سیاست میں باضابطہ طور پر آ جائیں گی، لیکن جب وہ نہیں آتی تھیں تو کارکنوں پر مایوسی بھی چھا جایا کرتی تھی۔ اور اب جبکہ پریانکا نے بھارت کے سب سے گنجان آبادی والے صوبے اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کے لیے سیاسی مہم کا آغاز کر دیا ہے تو صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی اور گرم جوشی کی سی فضا ہوئی ہے۔ بھارت میں اس سال مئی میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پریانکا گاندھی کی عملی سیاست میں آمد کانگریس پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ ماہرین نے اس پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انجم ہیرل گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ ماہ کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی نے اچانک ہی اپنی چھوٹی بہن پریانکا کو جماعت کا جنرل سیکرٹری بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اتر پردیش میں وہ اپنی جماعت کا چہرہ ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں قانون سازوں کی سب سے زیادہ تعداد اسی ریاست سے جاتی ہے۔ اس وقت یہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کا غلبہ ہے۔ اگرچہ پریانکا ماضی میں بھی اپنی والدہ سونیا گاندھی اور اپنے بھائی راہل گاندھی کی انتخابی مہم کے انتظامات سنبھال چکی ہیں، لیکن وہ کبھی پارٹی کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہیں۔ تو کیا اس نئی حیثیت میں وہ اپنی جماعت کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گی؟ اس بارے میں ہندوستان ٹائمز کے ہندی ورژن کے ایڈیٹر پرتاپ سوم وانچی کہتے ہیں،
کانگریس میں جیسے لیڈر تو بہت سارے ہیں لیکن کراؤڈ پولر ابھی اتنا بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ دو کانسٹیٹیوئنسی میں ہی موو کرتی تھی، امیٹھی میں اور رائے بریلی میں، تو وہاں جو کراؤڈ پول تھا، جو ان کا اسٹائل تھا انٹریکشن کرنا لوگوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان کو جو ایک ٹیریٹری ابھی کانگریس نے دی ہے ایسٹرن یو پی، تو وہاں یہ کچھ چمتکار کریں گے۔
لیکن معروف صحافی اور دانشور ڈاکٹر منیش کمار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔
2004 کے بعد سے جتنے بھی چناؤ ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر میں، ان ہر چناؤ میں پرینکا گاندھی کیمپین کی ہے، ون۔ نمبر ٹو، 2004 کے چناؤ سے پہلے سے جو سونیا گاندھی نے پورے دیش بھر میں ریلی کیا، جو سونیا گاندھی جو وہ گھوم کر کے کانگریس کو پھر سے کھڑا کیا اور بی جے پی کو ہرا کر کے 2004 میں وہ انہوں نے سرکار بنائی، اس کے ون آف دا مین پلانر پرینکا گاندھی رہی۔ سونیا گاندھی کا بھاشن جناردن دویدی اور پرینکا گاندھی مل کر لکھا کرتی تھی۔
شکل و صورت میں 47 سالہ پریانکا اپنی دادی اندرا گاندھی سے بہت ملتی جلتی ہیں، جو کہ بھارت کی سابق وزیر اعظم تھیں۔ اندرا گاندھی ملک کی واحد خاتون وزیر اعظم تھیں جنہیں خاتون آہن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پریانکا کی بطور جنرل سیکرٹری تعیناتی کو خاندانی سلسلے کو آگے بڑھانے کی سیاست کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں کہ بی جے پی کی تنقید ایک حد تک درست ہے.
کانگریس پارٹی بیسیکلی گاندھی پریوار کا ایک حصہ ہے, بیسیکلی وہ ایک ان کی ملکیت ہے, اس لیے یہ کوئی گاندھی پریوار کا سدسیہ ہو, چاہے وہ راہل گاندھی ہو, سونیا گاندھی ہو یا پھر پرینکا گاندھی ہو, ان کو کوئی پد ملے یا جنرل سیکرٹری بنا دیا جائے یا وائس پریزیڈنٹ بنایا جائے یا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, اس سے کوئی خاص انتر نہیں پڑتا ہے. پرینکا گاندھی پہلے بھی جنرل سیکرٹری سے زیادہ پاورفل تھی.
اس بارے میں پرتاپ سوموانچی کہتے ہیں,
ایک داؤ ہے جو انہوں نے کھیلا ہے تو اس میں فائدہ تو ہے, نقصان مجھے کچھ ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے.
گزشتہ سال صوبائی انتخابات میں بی جے پی کو زرعی شعبے میں ناقص کارکردگی اور بے روزگاری کے دباؤ کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا رہا, جس سے وزیر اعظم مودی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. اب کانگریس اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. بھارتی اخبارات کے مطابق اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کے حامی کسان توقع کر رہے ہیں کہ راہل وزیر اعظم اور پریانکا صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. اس بارے میں پرتاپ سوموانچی کہتے ہیں,
کانگریس نے ایک دوسرا انڈیکیشن بھی دیا کہ ہم یو پی میں اپنا چیف منسٹر بنائیں گے, یعنی کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا کہ پرینکا گاندھی اتر پردیش کی چیف منسٹر بھی ہو سکتی ہیں.
لیکن ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں کہ پرینکا وزیر اعلیٰ نہیں بنے گی,
وہ چیف منسٹر کے لیے وہ نہیں لڑنے والی ہے اور یو پی کے چیف منسٹر نہیں بننے والی ہے, اور وہ صرف یو پی تک ہی سیمت نہیں رہیں گی, وہ ایک آل انڈیا فیس بن کر کے اس چناؤ میں حصہ لیں گی.
بھائی بہن کی اس جوڑی کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا. یہاں ذات برادری کی بنیاد پر پہلے ہی دو علاقائی جماعتیں بی جے پی کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کے لیے کوشاں ہیں, اور گزشتہ انتخابات میں کانگریس پارٹی ایک بہت چھوٹے کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی تھی. اس بارے میں بھارت کے ایک معروف اخبار کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما کہتے ہیں,
ایک بات تو صحیح ہے, صاف نظر آ رہی ہے جو کانگریس کا جو کادر تھا, جو اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا 2014 میں جب اتنی بڑی اس کی ہار ہوئی, آج کے دن وہ کھڑا ہو گیا اور لڑنے کے لیے تیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی اور اپوزیشن پارٹیز آج کے دن لڑ رہی ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ لڑ رہی ہیں.
سن 2009 کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے اتر پردیش میں 21 نشستیں حاصل کی تھیں, لیکن سن 2014 میں صرف 2 نشستیں جیت سکی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو نکت یہ بات تو ہوئی بھارت کی سیاسی صورتحال کی, اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیز کی جس کے ذریعے ہم ہر روز آپ سے بات کرتے ہیں, یعنی ریڈیو کی. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی. پاکستان کی حکومت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بشمول ٹویٹر اور فیس بک پر منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں روایتی میڈیا سے زیادہ بڑا مسئلہ سوشل میڈیا ہے, اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے, اور ان پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے صارفین کو سزا بھی دینا ہوگی. حالیہ عرصے کے دوران پاکستان میں کئی سوشل میڈیا صارفین کی غیر اعلانیہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں, جن میں سے بیشتر کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے رہا کیا جاتا رہا ہے. تو یہ خبر جب میں نے سنی تو نگت سب سے پہلا جو خیال میرے دماغ میں آیا وہ یہ کہ ہم ایک عرصے سے جب تک ریڈیو پر بات کرتے رہے, اور ریڈیو ایک میڈیم رہا, کلیدی میڈیم انفارمیشن دینے کا, معلومات پہنچانے کا, لوگوں سے بات کرنے کا, تو اس وقت تک ایسے کوئی معاملات سامنے نہیں آئے. تو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ؟
جی ہاں, بہت شکریہ بہجت جی, بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ ریڈیو جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ ایک عوام کا میڈیم ہے, اور ریڈیو کے ذریعے جو معلومات ہم عوام تک پہنچاتے ہیں اس کی تصدیق ہر صورت کی جاتی ہے, اور اس کے لیے مختلف ذرائعوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گی, دنیا بھر میں اب سوشل میڈیا جو ہے آپ کا ایک پرسنل میڈیا ہے, جس کے تھرو آپ جہاں پہ ہوتے ہیں, جو آپ کو نظر آتا ہے, آپ اس حوالے سے چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں بھی شیئر ہوتی ہیں جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہیں, اور اسپیشلی ایسی خبروں کی بھی اس میں بھرمار ہوتی ہے جن کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی. تو اس طرح فیک نیوز بھی پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور بعض اوقات اتنی غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے کسی دوسرے مذہب کی یا کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہو. تو اس کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو ضرور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس بارے میں جو پاکستان نے ابھی ایک سٹیپ اٹھایا ہے نفرت انگیز مواد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کے حوالے سے, یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن اس بارے میں اتنا ضرور میں کہوں گی کہ لوگوں کو اتنا بھی ان کے کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات بھی نہ کر سکے. تو لوگوں کو صحیح بات کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے اور سوشل میڈیا ان کو یہ آزادی پہنچاتا ہے.
بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی خاص طور پر, اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جہاں پر میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی چھڑی کی حد ختم ہو جاتی ہے, اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم اس طرح کی ذہنی سطح پر یا انٹلیکچوئل سطح پر آزادی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آزادی کے سامنے بھی وہاں پر قواعد و ضوابط اور حدود ضرور آ جانی چاہیے جہاں سے کسی دوسرے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں, چاہے وہ اس کی پرسنل ذاتی حدود ہوں اور چاہے وہ ایک اجتماعی سطح کی حدود ہوں.
تو سوشل میڈیا کی تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے, لیکن آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ریڈیو کے حوالے سے, کیونکہ ریڈیو کے عالمی دن 13 فروری کو منایا گیا. کیونکہ آپ اور میں جو ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے, مجھے تو اس فیلڈ میں آئے ہوئے 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی مجھے بہت کچھ آگے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ بتائیے, آپ ریڈیو میں آپ کا ایکسپیرینس اب تک کا کیسا رہا اور آپ ریڈیو کو کیسے دیکھتی ہیں؟
ریڈیو کو میں کہتی ہوں کہ یہ میری پہلی محبت ہونا, مائی فرسٹ لو از ریڈیو. میں نے ٹیلی ویژن بھی پہ بھی کام کیا اور ان سارے سالوں میں کیا, سوشل میڈیا کا جب سے سلسلہ ہوا وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آپ کے کام کا حصہ بن جاتا ہے. اس پر بھی کوشش کی کہ پوری ذمہ داری سے بات کروں, لیکن ریڈیو کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو یا مثبت امپیکٹ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, وہ یہی ہے کہ مورل سطح پر اور ایتھیکل سطح پر, یعنی کہ ایک اخلاقی سطح جو کہ آپ کی ذاتی اخلاقیات سطح بھی ہے اور جو بین الاقوامی یا عالمی اقدار ہوتی ہیں کچھ, ان کو بھی آپ کے اوپر لاگو کرتی ہے یا آپ پابندی اس کی محسوس کرتے ہیں اور اسی حساب سے آپ کام بھی کرتے ہیں. مجھے ریڈیو پر وقت گزارے ہوئے جسے کہنا چاہیے عشروں کی کہانی ہے یہ, اور یہ سلسلہ محیط ہے ریڈیو پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان ٹیلی ویژن بھی اس میں کچھ عرصہ شامل رہا. اس کے بعد میرا یہ سفر ڈوائچے ویلے یعنی وائس آف جرمنی تک گیا, جہاں پر ایک ٹریننگ کورس تھا بہت اچھا خواتین کے لیے, جس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مخصوص جو پروگراموں کی اصناف ہیں ان میں کیسے کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان آ کے کچھ عرصہ کام کیا, پھر ڈیپوٹیشن پر ریڈیو جاپان کے ساتھ 5 سال گزرے, اس کے بعد کینیڈا آ گئے, کینیڈا میں کمیونٹی ریڈیو, ریڈیو رم جم, اور رم جم کے ساتھ جو ٹیلی ویژن ان کا تھا اس پر کام کرنے کا موقع ملا, اور اب اس سال مجھے 18 سال ہو جائیں گے وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اور مجھے نہیں لگتا نگہت اس سارے سالوں کے بیچ میں کہ کبھی بھی کوئی ایک دن ایسا مجھے یاد آتا ہو جب میں صبح اٹھی ہوں اور میں نے کہا ہو کہ آج میرا جی نہیں چاہتا کام کرنے کو. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ میری زندگی کی ایک اور ایسی جہت ہے جس کے بغیر میری زندگی مکمل نہیں ہے.
میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی بہجت جی, کیونکہ ریڈیو ہمارا پروفیشن ہے اور ریڈیو کے ذریعے ہم اپنے عوام کے ساتھ, اپنے سامعین کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, تو اس کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی اور ہم چاہیں گے کہ یہ محبت بڑھتی رہے اور یہ دو طرفہ محبت ہو اپنے سامعین کے ساتھ ہماری. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا یہ ضرور بتانا چاہوں گی, ریڈیو میں بائی چوائس نہیں آئی تھی, بٹ اب سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا ہوا کہ میں نے ریڈیو جوائن کیا اور اس طرح میں اپنے آگے فیوچر میں بھی کو آگے جاری رکھنا چاہوں گی. اگر ہم اپنے ریڈیو سے وابستگی کے حوالے سے بات کرتے رہے تو بہجت جی مجھے لگتا ہے یہ ہمارا پروگرام ساری اسی کے اوپر ہوگا, تو کیوں نہ مزید ہم بات چیت پھر کسی ٹائم کر لیں. اور آج آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ بہجت نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال 13 فروری کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تحت ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ریڈیو مؤثر ذرائع ابلاغ کا سستا ذریعہ ہے. ریڈیو نے پاکستانی زبانوں پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتو, سرائکی کے علاوہ دیگر زبانوں کے فروغ کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 51,000 ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے 2.4 بلین افراد نشریات سنتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی 75% گھروں میں ریڈیو سیٹ موجود ہیں. یونیسکو کے مطابق 2006 سے 2013 کے درمیان کی جانے والی ایک تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ریڈیو نشریات سننے والوں کی تعداد سالانہ 28% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر افراد روایتی ریڈیو سیٹ کی بجائے موبائل پر ریڈیو نشریات سنتے ہیں. تو یہ کچھ ہم نے آپ کو ریڈیو کے حوالے سے باتیں بتائیں. تو ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے ہمارے نمائندے عرفان علی نے اس شعبے سے وابستہ افراد سے بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی عنوان کا انتخاب کیا جاتا ہے. رواں سال اس دن کا عنوان مکالمہ، رواداری اور امن رکھا گیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی فوزیہ کلثوم رانا کا کہنا ہے،
اس سال جو تھیم بھی ہے پیس کی بات کر رہے ہیں، ٹالرنس اینڈ ڈائیلاگ، امن، مکالمہ اور ساتھ میں برداشت، انہیں تین چیزوں کو جو اس سال کی تھیم ہے اسی کو لیتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، چاہے ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں یا ہم ان ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، ریڈیو کا کردار کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریڈیو زندگی بچاتا ہے، پبلک سروس میسیجز آگاہی کے طور پر ریڈیو ہی سے دنیا بھر میں نشر کیے جاتے ہیں۔ معاشرے کی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس تھیم کو بھی اگر میں ریلیٹ کرتی ہوں ساتھ میں، تو ہمیں نظر آتا ہے چاہے ہم سیاسی لحاظ سے دیکھتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، پولیو ہو گیا، ابھی منشیات کے آپ دیکھ لیں، خواتین کے حوالے سے جو امپاورمنٹ ہے اس کی جو لیجسلیشن ہے، وراثت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے اس وقت کے مسائل ہیں ان کو جوڑتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں، ریڈیو نہ تو پیسے لیتا ہے، ریڈیو آپ کے اپنے الفاظ میں، آپ کے اپنے دل کی آواز، جس میں شاید وہ روشنی، وہ شعور پہنچاتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
آج کے دور میں ریڈیو کی اہمیت اور افادیت پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ابلاغ کے ذرائع میں اضافے کے باوجود اس کی اہمیت و افادیت قائم ہے۔
اب یہ سروے ہوا تھا سابقہ فاٹا میں، جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو بھی ان کا انضمام ہو گیا خیبر پختونخوا میں، وہاں پر جو سروے ہوا اس میں معلوم ہوا کہ 70% سے زیادہ لوگ، تقریباً 74% لوگ اپنی معلومات جو ہیں وہ ریڈیو کے ذریعے حاصل کرتے، اس کی جو لسنر شپ ہے سابقہ فاٹا میں وہ سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں۔ تو اس سے ظاہر ہے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو خصوصی توجہ دی گئی وہاں پہ ریڈیو کے استعمال اور ریڈیو کے ذریعے لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریڈیو کافی معاون ثابت ہوا، سابقہ فاٹا میں، ملکن ڈویژن میں، پورے سوات میں۔ یہ بڑا ہی اس کا ایک مؤثر ذریعہ تھا کہ حکومت کی آواز پہنچے، اس لیے اس کا بڑا اہم کردار تھا اور اندر بھی رہے گا۔
تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہارون رشید کا ماننا ہے کہ ریڈیو کو مؤثر بنانے کے لیے اسے جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ضروری ہے۔
آپ نے اپنا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو اس طرح سے اس کو رنگ دینا ہے، اس ڈھنگ میں اس کو ڈھالنا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر بآسانی لوگوں کو دستیاب ہو۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو انڈسٹری ذرا سی سستی کا شکار رہی ہے، جس کی وجہ سے ریڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اتنا آسانی سے دستیاب نہیں ہے جتنا کہ باقی میڈیمز ہیں۔ تو میرا خیال میں اگر اس طرف توجہ دی جائے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اسمارٹ اسپیکرز کا جو نیا دور آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ریڈیو کا ریوائیول ضرور ہوگا اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا۔ باقی شہروں میں جو پاکستان بھر میں ایف ایم سٹیشنز ہیں وہ بدستور اپنی جگہ قائم ہیں، ان کی آڈینسز جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں، تو وہ جو سالڈ بیس ہے وہ یقیناً برقرار ہے، لیکن اس کو بڑھانے کے لیے اگر کوشش کرنی اور کمپیٹ کرنا ہے آپ نے ٹی وی کے ساتھ اور انٹرنیٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو انٹرنیٹ سے بھی ہونا پڑے گا۔
پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ریڈیو کی صنعت کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا تھا،
سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے نا کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، پھر آپ کو اشتہار چاہیے، وہ اشتہار کب ملتے ہیں؟ تو یہ سسٹینیبلٹی جو ہے، ریڈیو اسٹیشن قائم کرنا، ایف ایم چینل ریڈیو کا قائم کرنا، پھر اس کو منافع بخش بنانا، یعنی کہ وہ سسٹینیبل ہو، کہ وہ چلتا رہے، وہ مالی مشکلات کے ذریعے سے بند نہ ہو جائے، ایک تو یہ بڑا چیلنج ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان جو ہے تو اس کو پھر حکومت کی طرف سے سبسڈی ملتی ہے، امداد ملتی ہے، لیکن اب ان کو جو نئے حالات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات بھی ہیں، اس کا بھی ایک ان کو مقابلہ کرنا ہے ریڈیو کو، اور ریڈیو نے پھر ظاہر ہے اپنے لیے جو ان کی مارکیٹ ہے، جو مقام ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، انہیں مزید اضافہ کرنا ہے۔ تو حالات کے مطابق انہوں نے ایسے پروگرام ترتیب دینے ہیں کہ اس میں عوام کی دلچسپی ہو، تاکہ لوگ اس کو سنتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔
فوزیہ کلثوم رانا حکومت کو ریڈیو کی انڈسٹری کی طرف توجہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتی ہیں،
حکومت کو چاہیے کہ اصلاحات کرے، اور جو ریڈیو کا سربراہ ہے برائے مہربانی وہ ریڈیو سے چنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہیراکی اس کے لیے بنا دیجئے، اور اگر ریڈیو سے نہ بھی ہو تو پھر وہ کوئی کلاکار ہو، کوئی سداکار ہو، کوئی براڈ کاسٹر ہو، کوئی ریڈیو کو سمجھنے والا ہو، جس نے شاید اپنی زندگی کے 50 سال 30 سال اگر ریڈیو میں لگائے تھے، اسے پتا ہو ریڈیو کے مسائل کیا ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 ماہ کے لیے ریڈیو کا ڈی جی آتا ہے، اور وہ معذرت کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ عرصے بعد ریٹائرڈ ہو جانا ہوتا ہے، ان کی پینشن تو ریڈیو کے بجٹ سے جاتی ہے، لیکن ان کی خدمات اس طرح سے ریڈیو کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔
ماہرین کا کہنا ہے، اگرچہ ریڈیو کی افادیت آج بھی کم نہیں ہوئی، مگر لوگوں کو اس طرح متوجہ رکھنے کے لیے اسے بھی جدید تقاضوں کے مطابق بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ عرفان علی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ سر پر دوپٹہ، لبوں پر مسکراہٹ، اور یہ پہچان ہے لینا خان کی، جو فلم ڈائریکٹر ہیں، کہانی نویس ہیں اور ہالی ووڈ کے حلقوں میں نمایاں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ہالی ووڈ میں خاتون فلم ساز ہونا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے خیال میں جھلک دیکھتے ہی وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ مجھ میں اختیار استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، یا پھر یہ کہ سیٹ پر شاید حکم چلانے کی اہلیت ہی نہیں، یا پھر مسلمان ہونا۔ میرے خیال میں وہ سوچوں میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ لینا خان کے تارکین وطن والدین کا تعلق بھارت سے تھا۔ وہ کینیڈا میں پیدا ہوئیں اور ان کا خاندان اس وقت امریکہ میں آ کر آباد ہوا جب وہ ابھی 2 برس کی تھیں، اور ان کے والدین نے لاس اینجلس کے مشرقی مضافات میں سکونت اختیار کر لی۔ اسکول میں انہوں نے کیریئر کے کئی پیشوں کو آزمایا اور آخرکار فلم سازی کو پسند کیا، لیکن جب لینا نے کہانی کار اور فلم سازی کا پیشہ اپنایا تو ان کے اس فیصلے پر کافی نکتہ چینی کی گئی۔ لیکن لینا اپنے فیصلے پر ڈٹی رہیں۔ انہیں پہلی کامیابی اس وقت ملی جب دا ٹائیگر ہنٹر کے عنوان پر انہوں نے ایک فلم میں شریک کہانی کار اور ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیے۔ یہ 2017 میں بننے والی کامیڈی فلم تھی جس کی کہانی بھارت سے آ کر امریکہ بسنے والے ایک فرد کے تجربات پر مبنی تھی۔ فلم کی کامیابی پر ان کی برادری کے لوگ بہت حیران بھی ہوئے۔ دا ٹائیگر ہنٹر کی ریلیز کے بعد لینا خان کے لیے مواقع کا دروازہ کھل گیا۔ اب وہ ایک ٹیلی ویژن کامیڈی پر کام کر رہی ہیں اور ڈزنی کے لیے تیار ہونے والی ایک فلم کو ڈائریکٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو جناب، یہ بات تھی کچھ یہاں پر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی لینا خان کی، جو اب ہالی ووڈ کی کامیاب فلم ساز ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے نیو یارک کے علاقے کونی آئلینڈ میں، جسے پاکستانی کمیونٹی منی پاکستان کا نام بھی دیتی ہے، کہ مرکزی شاہراہ کو بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں سیاسی طور پر متحرک نوجوانوں کی تنظیم یوتھ آرگنائزیشن اس سلسلے میں طویل عرصے سے جد و جہد کرتی آ رہی تھی۔ سٹی کاؤنسل نے ایک متفقہ قرارداد کے لیے شاہراہ کے نام کی تبدیلی کی منظوری دی، جس کے بعد علاقے کے پاکستانی امریکی نوجوان سیاسی طور پر زیادہ متحرک ہوتے گئے۔ تفصیلات اسفر امام کی زبانی، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
نیو یارک کے معروف کونی آئیلینڈ کی مرکزی سڑک کو بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ سٹی کونسل نے قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔ کونی آئیلینڈ کے اس علاقے میں پاکستانی امریکیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے، اور یہ کمیونٹی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں نہایت متحرک تصور کی جاتی ہے۔ کونی آئیلینڈ کے پاکستانی امریکی نوجوانوں کی تنظیم پاکستان امریکن یوتھ آرگنائزیشن اس سلسلے میں طویل عرصے سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھی۔ سٹی کونسل میں یہ قرارداد پاکستان دوست سیاستدان جیمنا ویلیم نے پیش کی تھی، جو بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین وکیل احمد نے سڑک کو بانی پاکستان کے نام موسوم کرنے کا اعلان گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں کیا۔ وکیل احمد نے کہا کہ کونی آئیلینڈ میں مقیم پاکستانیوں کی یہ دیرینہ خواہش تھی، جس کی تکمیل سٹی کونسل نے کی ہے۔ یوں بانی پاکستان کو ان کی پیدائش کے موقع پر ایک تحفہ پیش کیا گیا ہے۔
آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ان کا نام کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری آزادی جن کی وجہ سے ملی ہے، آپ سب کے ساتھ خوشخبری شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہمیشہ کے لیے امریکہ کی سڑکوں، امریکہ کی گلیوں میں زندہ رہے گا۔
امریکہ میں ایک اور شاعرہ بانی پاکستان کے نام سے موسوم ہے، جو شکاگو میں واقع ہے۔ اس شہر کے معروف ڈیوان اسٹریٹ کے نصف حصے کو بانی پاکستان اور باقی نصف حصے کو گاندھی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ اس علاقے میں دونوں کمیونٹی بڑی تعداد میں رہتی ہیں۔ نیو یارک میں ایک سڑک کو بانی پاکستان کے نام سے موسوم کرانے کو یہاں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی یوتھ آرگنائزیشن کی جدوجہد کی یہ کامیابی نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرنے کا باعث بنی۔ پاکستانی امریکی نوجوان نیو یارک شہر کی سیاست میں کہیں زیادہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور انہوں نے سٹی عہدیداروں کے انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس علاقے میں رہائش پذیر معروف صحافی محسن ظہیر کہتے ہیں،
کمیونٹی کی مختلف تنظیموں نے ایک عرصے سے کر رہی تھی، لیکن کوئی منظم طریقے سے جو ہے کبھی بھی نہیں کسی نے کوشش کی تھی۔ یہ جو لوگ تھے جو جن کی زیادہ تر جو یہاں پہ یا تو بورن ہوئے ہیں یا یہاں پہ گرو اپ ہوئے ہیں, انہوں نے ایک منظم طریقے سے کام کیا, یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مل کر کام کیا, اور اس کا نتیجہ پھر یہ دیکھا کہ ایک جو ہے ایک مثبت نتیجہ برآمد ہوا, اور ایک بڑا کام جو لوگوں کے لیے بڑی مشکل سمجھتے تھے یہ کام ہے, انہوں نے بڑے مختصر مدت میں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. تو یہ جو پایو تنظیم ہے یہ صرف اس تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ یہ اور بھی اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 26 فروری کو نیو یارک میں پبلک ایڈوکیٹ, جو کہ میئر کے بعد دوسری بڑی پوزیشن ہے, اس کے لیے الیکشن ہو رہا ہے. اس الیکشن میں جو کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں یوتھ میں زیادہ نظر آ رہی ہے, اور یوتھ میں یہ جو تنظیم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تنظیم ایک ایکٹیویٹی اس کی جو ہے وہ کمیونٹی کی ایک ریپرزینٹیشن کرتی ہے امریکن مین اسٹریم پالیٹکس میں, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, لوگ اس طرح انوالو بھی ہوتے ہیں. یہ جو پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن کی اس کوشش سے اس تنظیم اور کمیونٹی کی بحثیت مجموعی ان کو ایک حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اگر آپ امریکی سیاسی نظام اور امریکی نظام کا حصہ بنے تو حصہ بن کر آپ کے جو اپنے مقاصد ہیں انفرادی کمیونٹی کے جو مقاصد ہیں, جو براڈر جو بڑے مقاصد ہیں ان کے حصول کو یقینی بنا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ انکریجمنٹ ملی ہے, اور اس انکریجمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ ان کا کردار جو ہے یہ اور اپنے کردار کو بھی وسعت دیں گے. سو اس کردار کی وسعت کی وجہ سے تنظیم میں بھی بڑھ پھلتی پھولتی ہیں اور پھر کمیونٹیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے.
امریکی نظام کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو کوئی مقامی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اسے آگے بڑھنے کا بھرپور موقع ملتا ہے. امریکی سیاسی نظام میں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے امریکہ میں پاکستانی خصوصی طور پر اور مسلم کمیونٹی عمومی طور پر مقامی نظام کا کارآمد حصہ بنتی جا رہی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب ہم بات کریں گے عائشہ ایاز کی, جو سوات میں تیسری جماعت کی طالبہ ہیں. دبئی میں فجیرہ مارشل آرٹ کلب کے زیر اہتمام 7ویں فجیرہ اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے بین الاقوامی مقابلوں میں 27 کلوگرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ جیت کر آئی ہیں. انہوں نے 3 سال کی عمر میں اس مارشل آرٹ کی پریکٹس شروع کی, اور بہت ہی کم عرصے میں وہ 5 بار ضلعی چیمپئن, 2 بار صوبائی چیمپئن اور 3 بار نیشنل چیمپئن رہنے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں. عائشہ ایاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے اس اعزاز پر بے حد خوشی ہے, اور ان کے والدین اور پورے خاندان کو بھی اس کامیابی پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. عائشہ نے بتایا کہ اب وہ اولمپکس مقابلوں کی تیاری کر رہی ہیں اور ان کا عزم گولڈ میڈل جیتنے کا ہے. اسی سلسلے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت, تفصیل بتائیے گا 8 سالہ عائشہ تائیکوانڈو کی انٹرنیشنل چیمپئن کے بارے میں جو رپورٹ آپ نے تیار کی ہے اس کے.
اس حوالے سے مزید خبریں یہ بھی ہیں بہجت جی کی, عائشہ ایاز کی مزید تربیت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے وادی سوات میں تائیکوانڈو میٹ لگانے کا اعلان کر رکھا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے عائشہ ایاز کو 2 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سینئر وزیر عاطف خان نے بھی پاکستان کے کم عمر ترین تائیکوانڈو ایتھلیٹ کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا. سینئر وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے باصلاحیت بچوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے, کھیلوں کے ذریعے پاکستان کا بہتر امیج اجاگر کر رہی ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ 11 فروری کو وزیراعظم عمران خان نے بھی عائشہ ایاز کو ملاقات کی دعوت دی تھی. عائشہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتی ہیں. وزیراعظم کے میڈیا ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ جلد عمران خان پاکستان کی کم عمر تائیکوانڈو اسٹار عائشہ ایاز سے ملاقات کریں گے. عائشہ نے یو اے ای میں تائیکوانڈو مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا, اور اپنی کامیابی وزیراعظم عمران خان کے نام کی تھی. تو اسی حوالے سے سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
وادی سوات سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ عائشہ ایاز نے متحدہ عرب امارات میں تائیکوانڈو مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے عالمی سطح پر داد وصول کر لی. سوات پہنچنے پر عائشہ کا شاندار استقبال کیا گیا. اس کم عمر طالبہ نے دبئی میں ہونے والے تائیکوانڈو کے بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ننی عائشہ نے بتایا کہ اپنی کامیابی پر انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
بہت خوش ہوں اور میرے بھائی اور بہن بہت خوش تھے اور میرے ابو اور امی یہ بھی بہت خوش تھے۔
عائشہ کے والد ایاز خود بھی تائیکوانڈو کے چیمپئن ہیں جنہوں نے بیٹی کی کامیابی پر اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔
بالکل جی، ان کی عمر بہت زیادہ کم ہے، 8 سال کچھ عمر بھی نہیں ہے، اور میں نے تو اس سوچ سے کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوات کا حالات کیسا تھا، فیمل کو گھر سے نکلنا بھی بہت مشکل آتا، لیکن میرے ذہن میں تھا فیمل کو بھی ایک چانس دے لے اور میری بیٹی سے میں نے سٹارٹ لیا ہے۔ عمران خان خود ایک اسپورٹس مین ہے تو انشاءاللہ عائشہ کو فل سپورٹ کریں گے۔
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سوات کے بچوں اور نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں، اگر حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
ہم یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، اور آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ اور دیگر رپورٹس، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں پہلے ہم بات کریں گے بیپسی سدھوا کے ایک اعزاز کی جس کی وہ حقدار ہیں۔ آپ کو سنوائیں گے کہ ان کی زندگی اور کامیابیوں کے بارے میں بننے والی ایک ڈاکیومنٹری رپورٹ کے بارے میں تفصیلی انٹرویو۔ بیپسی سدھوا پاکستانی ناول نگار ہیں جو گجراتی اور پارسی ہیں، انگریزی زبان میں لکھتی ہیں اور اب امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ انڈو کینیڈین فلم ساز دیپا مہتا کے ساتھ اپنے مشترکہ کام اور کاوشوں کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ سدھوا کراچی میں 1938 میں پیدا ہوئیں اور بعد کو لاہور میں رہائش پذیر بھی رہیں۔ اب وہ امریکی شہر ہیوسٹن میں رہتی ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنا تعارف کرائیں گی پنجابی پارسی پاکستانی کے طور پر۔ ان کی فرسٹ لینگویج گجراتی ہے، سیکنڈ اردو ہے اور تھرڈ انگریزی۔ انگریزی زبان میں اظہار پر وہ عبور رکھتی ہیں، لیکن جب بولنے کی بات ہو تو گجراتی اور اردو بولتے ہوئے بہتر محسوس کرتی ہیں۔ ان کی ادبی اور تخلیقی خدمات کے عوض انہیں پاکستان کی حکومت نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ تو بیپسی سدھوا کا شمار بھی پاکستان اور برصغیر کے ان قلمکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان اور برصغیر میں سب سے پہلے انگریزی زبان میں ناول لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ کراچی کے ایک پارسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیپسی سدھوا کی ناول نگاری کا شہرہ صرف برصغیر ہی میں نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی خوب ہوا۔ تو شکاگو میں قائم ایک ادارہ ایکسپلورر دیئر اسٹوریز گزشتہ 2 برسوں سے بیپسی سدھوا کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنانے میں مصروف ہے جس کا عنوان ہے دا سائلنسز آف مائی لائف۔ اس ادارے کی فاؤنڈر اور فلم ساز سعدیہ عقیلی نے وائس آف امریکہ کی یاسمین جمیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فلم کا مقصد بیپسی کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی زندگی کی کہانی لوگوں تک، خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کسی بھی وجہ سے یا اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ سعدیہ عقیلی سے انٹرویو کیا ہے یاسمین جمیل نے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
It was the silences in my life that made me want to write. My polio did not make me weak at any point.
بیپسی سدھوا کا شمار پاکستان اور برصغیر کے ان قلمکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے انگریزی زبان میں کتاب لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ شکاگو میں قائم ایک ادارہ ایکسپلور دیئر اسٹوریز گزشتہ 2 برسوں سے بیپسی سدھوا کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنانے میں مصروف ہے جس کا عنوان ہے دا سائلنسز آف مائی لائف۔ اس ادارے کی فلم ساز سعدیہ عقیلی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیپسی سدھوا کی زندگی کا خاکہ پیش کیا اور ان کی زندگی پر فلم بنانے کے مقصد پر روشنی ڈالی۔
بیپسی سدھوا جو بڑا کام کیا، انہوں نے سب کانٹیننٹ کو دنیا بھر کے لیے کھول دیا، اس لیے کہ انہوں نے انگریزی میں لکھا، ان کی کتابیں لندن میں جوناتھن کیپ کے تھرو شائع ہونی شروع ہو گئی تھیں اس زمانے میں، ارلی 80s میں۔ دوسرے، وہ ایک چھوٹی سی زوراسٹرین کمیونٹی جو اب بہت کم رہ گئے، جو پہلا مونوتھیسٹک ریلیجن تھا، اور ان کی ویلیوز اور ایکسلنس جو ہے اس کو شائع کیا انہوں نے ساری دنیا میں اپنی کتابوں اور کہانیوں کی طرف۔ بیسی اب ہیوسٹن میں ہیں اور 85 پلس کی ہیں. ان کی صحت ان کی کمزور ہے مگر زبردست دماغ ہے ابھی بھی, اور وہ 5 کانٹیننٹس میں ان کی کتابیں ابھی بھی چھپ رہی ہیں. یہاں امریکہ میں ملک ویڈ ایڈیشنز چھاپ رہے ہیں, انگلینڈ میں ڈان بکس چھاپ رہے ہیں, اٹلی میں نیری پوتزا چھاپ رہے ہیں ان کی کتابیں, پاکستان میں چھپ رہی ہیں, رینڈم پینگوئن رینڈم ہاؤس ہندوستان میں چھاپ رہے ہیں ان کی کتابیں. اسی کی کتابوں پہ دیپا مہتا نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی ہیں, ارتھ 1947 اور واٹر. برائس یونیورسٹی اب ان کا پورا کام اکوائر کر رہے ہیں, ان کو امریکہ کی 3-4 یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے ایز مائگریشن اسٹڈیز.
بیپسی سدھوا کی زندگی پر فلم بنانے کی وجہ بتاتے ہوئے سادیا اوکیلی نے کہا,
بیپسی کو اس لیے میں نے چوز کیا کہ عورت کے ناطے, کریٹو مائنڈ, ساری دنیا میں انہوں نے ان کا آرٹ پبلش ہو رہا ہے ابھی تک 23 پلس میں, اور اسٹوری آف مائگریشن اور اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا, اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑنا, یہ آپ کی میری ہم سب کی کہانی ہے.
سادیا اوکیلی نے مزید کہا,
جیسے بیپسی بچپن میں اسکول تک نہیں جا پائیں بیماری کی وجہ سے, ان کا تحفہ لکھائی تھا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس کہانی سے یہ سب چیزیں سیکھ سکیں, یہ آپ کسی سے کم نہیں ہے.
یہ فلم اب کس مرحلے پر ہے اس بارے میں سادیا اوکیلی نے کہا,
تو بیپسی ہیوسٹن میں وہاں پہ ایک کرو ہے, یو کے میں دوسرا کرو ہائر کیا, اب ہمیں اس سال 8 انٹرویوز اور پورے کریں, 44 انٹرویوز آلریڈی کر چکے ہیں, کمیونٹی ممبرز سے, رائٹرز سے, سب لوگ جن کا تعلق رائٹنگ سے, بیپسی سدھوا سے, اس آئیڈیا سے ہے جو کہ آئیڈیا آف انکلوسیوٹی ہے اینڈ ایڈوکیشن تھرو فلم.
سادیا اوکیلی نے کہا کہ یہ فلم اگلے سال تک مکمل ہو جائے گی, اور انگریزی زبان میں بنی یہ دستاویزی فلم جب دوسرے ملکوں میں جائے گی تو وہاں کے لوگ خود اسے اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے.
میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ بیپسی کی زندگی میں وہ پریمیئر پہ بیٹھی ہوں گی ہم سب کے ساتھ.
یہ تھی شکاگو میں قائم ایک ادارے ایکسپلور دیئر سٹوریز کی فلم ساز سادیا اوکیلی, جن کا ادارہ اس وقت معروف ناول نگار بیپسی سدھوا پر ایک دستاویزی فلم بنانے میں مصروف ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے حسب معمول آپ کے لیے بہجت جی زبردست یہ 24 کی خبریں لے کر آتی ہیں, تو ہم آج بھی ان سے پوچھیں گے. بہجت جی بتائیے آج کیا خبریں لے کر آ رہی ہیں ہمارے سامعین کے لیے.
جی نگہت, بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ جانتی ہیں ہمیشہ آپ کے لیے میں خبریں لاتی ہوں. سب سے پہلے بات کریں گے بالی ووڈ سے. بھارتی فلموں کی معروف اداکارہ عالیہ بھٹ نے اپنی ساتھی اداکارہ کنگنا رناوٹ کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے جس میں کنگنا نے کہا کہ وہ فلم ساز اور ہدایت کار کرن جوہر کی کٹ پتلی ہیں اور ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ خود براہ راست کوئی بیان دے سکیں. کنگنا رناوٹ کے الزام سے فلمی شائقین حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ عالیہ بھٹ بھلا اس کے جواب میں کیا کہیں گی. جس کے جواب میں ایک بھارتی فلمی رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا, یعنی عالیہ بھٹ نے, کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ کنگنا کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ وہ اس الزام کے حوالے سے براہ راست کنگنا سے بات کرنا چاہیں گی اور جاننا چاہیں گی کہ انہیں ان سے کیا شکایت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے میڈیا کے سامنے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی. تاہم عالیہ نے کنگنا کا یہ بیان مسترد کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کنگنا اس کے جواب میں کیا کہتی ہیں. اور اب آ جائیے ہالی ووڈ کی طرف. 61st گریمی ایوارڈ کا اعلان ہو گیا. امریکی سنگر لیڈی گاگا نے بجک وقت 3 ایوارڈز اپنے نام کر لیے. میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے ایوارڈز شمار ہونے والے گریمی کی تقریب اتوار اور پیر کی درمیانی شب لاس اینجلس میں ہوئی تھی. تقریب ہر بار کی طرح اس بار بھی روشنیوں اور رنگوں کے نور میں لپٹی ہوئی تھی. سنگرز اور اداکاروں نے جو جلوے بکھیرے وہ یادگار بن گئے. دس از امریکہ اس کو سانگ آف دا ایئر قرار دیا گیا. تو جناب یہ کچھ خبریں تھیں, اور اب ہم چلتے ہیں نگہت امان کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں. وہ ہمیں بتائیں گی کہ شو بز راؤنڈ اپ میں آج وہ ہمارے لیے کیا لائی ہیں, ہمیں کیا سنوا رہی ہیں.
رپورٹ پر جانے سے پہلے ایک خبر میں بھی شیئر کرتی چلوں. بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے اپنی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کیا ہے. کنگنا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی زندگی پر بنائے جانے والی فلم کی کہانی لکھنے پر جلد ہی کام شروع کر دیا جائے گا. اداکارہ نے یہ بھی تصدیق کی کہ وہ خود ہی اپنی زندگی پر بنائی جانے والی فلم کی ہدایت دیں گی, اور انہوں نے فلم کے لیے کچھ ارکان کو بھی منتخب کر لیا ہے. کنگنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی زندگی پر بنائے جانے والی فلم میں ان کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو دکھایا جائے گا. خیال کیا جا رہا ہے کہ رواں برس اکتوبر یا نومبر تک فلم کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا اور کچھ ہفتوں بعد فلم کی دیگر کاسٹ کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد عبیس۔ تو آئیے سنتے ہیں۔
بالی ووڈ کی بلاک بسٹر کامیڈی فلم دھمال کی تیسری کڑی ٹوٹل دھمال کا نیا ڈائیلاگ پرومو جاری کر دیا گیا۔
کیا کرتا ہے تم؟ گھر کا فین ہیلی کاپٹر پہ لگاتا ہے تم؟
ارے تم کو پتا ہے کہ گھر کا فین ہے؟
ہم کو پتا ہے کہ یہ گھر کا فین ہے،
ہیلی کاپٹر کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ گھر کا فین ہے۔
پتہ چل گیا، ہیلی کاپٹر کو پتہ چل گیا۔
اس فلم میں انیل کپور اور مادھوری دکشت 17 سال بعد ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں اجے دیوگن، رتیش دیشمکھ، ارشد وارسی، جاوید جعفری، بومن ایرانی اور سنجے مشرا شامل ہیں۔ فلم ٹوٹل دھمال 22 فروری کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ انڈسٹری میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی پاکستانی اداکارہ مائرہ خان نے ایک اور بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ مائرہ خان کو ڈسٹنکٹیو انٹرنیشنل عرب فیسٹیول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں یہ ایوارڈ فلم انڈسٹری میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈسٹنکٹیو انٹرنیشنل عرب فیسٹیول انتظامیہ اپنے اپنے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایسے ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایڈونچر اور ڈرامے سے بھرپور نئی لائیو ایکشن فینٹیسی فلم الادین کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔
برنگ می دی لیمپ، یور لائف بگنز ناؤ۔
الادین،
یو ریلی ڈونٹ نو ہو آئی ایم، جینی، وشز، لیمپ، نن آف دیٹ رنگنگ ا بیل۔
اس فلم کی کہانی چراغ میں قید ایک ایسے جن کے گرد گھوم رہی ہے جو احکامات بجا لاتا ہے اور جادوئی قالین پر سوار ہو کر آسمانوں پر سفر کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو بھی اس چراغ کو رگڑتا ہے تو یہ جن پلک جھپکنے میں حاضر ہو جاتا ہے اور چراغ رگڑنے والے سے اس کی خواہش پوچھتا ہے۔ یہ فلم 24 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کی نئی آنے والی فلم دی ہول ان دی گراؤنڈ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
You know, when I was your age, I moved town once too. Three.
Two.
One.
Chris! Wait! Chris! Christopher!
Mom?
اس فلم کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گرد گھوم رہی ہے جو اپنے بچے کو ماضی کی خوفناک یادوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دور دراز کے ایک قصبے میں رہائش اختیار کرتی ہے، لیکن بدقسمتی اس کا یہاں بھی پیچھا کرتی نظر آتی ہے۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 1 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بالی ووڈ میں ان دنوں ری میک اور سیکول بنانے کا دور چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں 90 کی دہائی کی عامر خان اور مادھوری دکشت کی مشہور رومانٹک میوزیکل فلم دل کا دوسرا حصہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
آپ میری
شادی کرنی پڑے گی؟
کبھی نہیں، اس لڑکی سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔
بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دل میں عامر خان اور مادھوری دکشت کی جوڑی کو پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ فلم کے ہدایت کار اندر کمار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس فلم کا سیکول بنائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ مووی کی کہانی وہیں سے آگے بڑھائی جائے گی جہاں پر مووی ختم ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ کی کامیڈی سے بھرپور نئی 3D اینیمیٹڈ فلم اگلی ڈالز کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Perfectly designed to bring joy to people everywhere. But what happens to the dolls who aren't so perfect?
Welcome to Uglyville, friend.
اس فلم کی کہانی ایسی بدشکل گڑیاؤں کے گرد گھوم رہی ہے جنہیں کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ محبت کی طلبگار یہ ننھی کیوٹ گڑیائیں مستی اور شرارت میں مشغول دکھائی دے رہی ہیں، جن کی شرارتیں دیکھنے والوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیں گی۔ یہ 3D اینیمیٹڈ فلم 10 مئی کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھی صدا جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدا جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اسی کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہ تمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بھی ریکارڈنگ انجینئر نک ایوانوف کے ساتھ بہجت کو بھی اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھے گا.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.